بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
سورة جاسیہ مکی سورة ہے ترتیب کے اعتبار سے 45 یعنی 45 نمبر کی سورة ہے اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 65 ہے 65 چار رکوع ہیں 37 یعنی 37 آیات ہیں اور 492 کلمات ہیں اور 2131 کلمات ہیں. سورت کا نام اسی سورت کے اندر ایک لفظ آئے گا. قوموں کی ایک حالت پہ تذکرہ ہے تو جاسیہ کہتے ہیں جھکی ہوئی گھٹنوں کے بل گری ہوئی چیز. تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید کی بہت ساری نشانیاں بلکہ ابتدائی آیات میں ہی ہم 6 نشانیاں دیکھیں گے کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے. تو شروع کرتے ہیں صورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے. مکی صورتوں کا انداز ہے پیچھے سے صورت دخان ہی کی طرح صورت کا آغاز ہے. وہاں کتاب کی قسم کھائی گئی تھی والکتاب المبین اور یہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کہا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو شروع سے پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے, یعنی جس کا حکم بھی چلتا ہے اور جس کے کاموں میں حکمت بھی ہے. کوئی اس کے کسی کام میں دخل نہیں دے سکتا, کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا, اور وہ جو کچھ بھی اس کتاب میں لاتا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے لاتا ہے. کسی بھی صورت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں, ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اس مضمون سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز سے اس ٹاپک کا کیا تعلق ہے کہ یہ کتاب ایک غالب کی طرف سے نافذ ہے. کیسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کوئی قانون بنا دے اور اس کو پورا نہ کروا سکے. جیسے دنیا میں کسی ملک میں کوئی بھی حکومت بنتی ہے, کوئی قانون بنتا ہے لیکن بعد میں وہ پاس نہیں ہوتا, لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا غالب ہے کہ جس نے اس کتاب میں جو بھی احکامات دیے وہ ان کو نافذ کرنے پہ بھی غالب ہے. اسی طرح الحکیم کیوں ہے کہ جو حکم آئے اس کتاب میں جو باتیں ہوئیں عمل کے لیے جو حکم دیے گئے وہ کوئی جذباتی باتیں نہیں تھیں, کوئی جھول نہیں ہے اس میں, کوئی غلطی نہیں ہے. ہر فیصلہ انسانوں کے لیے بہترین فیصلہ ہے. آج کچھ لوگ قرآن پاک کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ مشکل ہے، عمل نہیں ہو سکتا، بڑی امپوسیبل چیزیں. کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے جو قابل عمل نہیں، تو یہ بات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ناسمجھ قرار دینا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے دے جو بچہ نہیں کر سکتا، تو بچہ چاہے ادب میں یا اس کے لحاظ میں بات نہ کرے، بولے نا، لیکن وہ دل میں سوچے گا ضرور کہ میری ماں کیسی بات کر رہی ہے. مثلا چھوٹے بچے، 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو ماں کہے کہ اچھا یہ ذرا ڈائننگ ٹیبل یہاں سے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دو، تو بچہ کیا سوچے گا؟ یا تو میری ماں مذاق کر رہی ہے یا میری ماں کو سمجھ نہیں ہے. چلے ماں کو چھوڑے، استاد کی بات کر لے. اگر میں آپ سے کہوں، اس وقت ہم سورہ جاسیہ پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے کل میں آپ سے سورت فتح کا ترجمہ سنوں گی جو بھی آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہ کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ تو جب کوئی بندہ ہمیں کوئی ایسی بات کا حکم دے جو قابل عمل نہ ہو، تو وہ ہماری نظر میں ناسمجھ قرار پاتا ہے. ہم زبان سے نہ بھی کہیں لیکن ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح وہ لوگ جو ناسمجھی کی وجہ سے قرآن پاک پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو الحکیم نہیں سمجھتے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کتاب میں جو بات ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو اس سے فائدہ ہوگا. اب چونکہ یہاں کتاب کے نزول کی بات ہوئی، غالب حکمت والے کی طرف سے ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ اس ذات کی پہچان بتا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ لوگوں کو کہتے نا قرآن پڑھو، وہ کہتے ہیں کیوں؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. کہتے اچھا وہ ٹھیک ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ ذات کیا ہے. آج لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ پھر اس بات کو سن کے مانے نا. اب اس سے اگلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوں گی، وہ نشانیات، وہ دلائل جو توحید کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں. فرمائے ان نفس سماواتی ولرتی لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس کائنات میں بہت ساری نشانیاں ملیں گی. آیات کا لفظ ہے نا، یہ آیتن کی جمع ہے، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو. یہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا، یہ بھی نشانی ہے. کائنات میں نشانیاں کیسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ کو اس کو دیکھ کر بنانے والا یاد آتا ہے. مثلا آپ عموماً مثال دی جاتی ہے نا، بانی پاکستان، قائد اعظم کا تصور آئے تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ بانی پاکستان، اس کی بنیاد رکھنے والے. آپ کوئی بھی فرنیچر دیکھ لیں، کسی خاص کمپنی کا برانڈ نیم ہو، فوراً اس فرنیچر کو دیکھ کے آپ کو اس کمپنی کا خیال آئے گا کہ اس نے بنایا. جو کپڑا پہنتے ہیں، کوئی آپ کو سی کے دیتا ہے، کوئی آپ کو بن کے دیتا ہے، فوراً اس کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں یہ فلاں نے دیا تھا، یہ فلاں نے میرے لیے بنا تھا. بالکل اسی طرح اس زمین اور آسمان میں بے شمار نشانی ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے، لیکن عموماً آتی ہے. ہم تو پکنک کر کے کھا پی کے، بریانی اور پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ساتھ لے جا کے، خوب پیٹ بھر کے، گیتے کر کرا کے آ جاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ دیکھو ذرا یہ پہاڑ کس نے بنایا، یہ بادل کیسے تیر رہے ہیں، اتنا پیارا آسمان کس نے بنایا؟ تو اصل جو سیر اللہ تعالیٰ میں کروانا چاہتے ہیں نا، وہ تدبر والی سیر ہے کہ دیکھو میں نے سب کچھ پیدا کیا، آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، یہ نشانی ہے. لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ للمؤمنین، ایمان لانے والے. کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو پتا ہے کہ کائنات پہ غور و فکر، تدبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس. جو بندہ لیبورٹری میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کائنات پہ غور کر رہا ہے، ستاروں کو دیکھنا، سولر سسٹم کو دیکھنا، کیسے حرکت کرتا ہے، کیسے گردش کرتا ہے. کتنے سائنٹسٹ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم برف کے اندر سے نکل کے آ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے رہتے ہیں سردی بہت ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ پھسلن بہت ہے، ہم غلط باتیں بھی منہ سے نکالتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس کو غور سے سوچتے ہیں؟ اتنا پانی کہاں سے آیا، یہ کہاں سے جا رہا ہے، یہ کہاں جائے گا، یہ کس کے حکم سے برف بنی، یہ کس نے اس کو زمین پہ پھیلایا۔ ایک ایمان والے کی ساری زندگی اپنے رب سے باتیں کرتے گزر جاتی ہے، اسی لیے اس کو دوسروں سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ جو لوگ ہر وقت بولتے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زمین و آسمان میں بے شمار نشانی ہے، اسی کا نام پھر تدبر ہے، اسی کا نام تفکر ہے۔ اور اگر بچپن سے ماں بچے کو یہ تربیت دے دے نا کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہونا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جوان ہونے پہ وہ بچے اللہ سے دور ہو۔ مائیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے چاند بھی دکھاتی ہیں، تو کوئی ماں ہوگی قسمت علی جو کہتی ہوگی دیکھو یہ چاند یہ اللہ نے بنایا، یہ کتنا پیارا ہے۔ اس وقت بھی وہ چندہ ماموں ہی یاد آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ماموں اور چچا اور نانیاں یاد دلاتے، چچا بےچارے کہاں یاد کرتے، نانیاں یاد آتی ہیں، سارے میکے کے رشتے یاد کرواتے ہیں ہم لوگ۔ کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ کس نے چاند بنایا۔ اور آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی ہر چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور وہ دین جو آپ کو اللہ سے نہ جوڑے، کسی انسان سے جوڑ دے، کسی مادی چیز سے جوڑ دے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کا نام ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کام ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ ان نفس سماوات والارض، ذرا سوچے آسمانوں میں کیا کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، فرشتے بھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہے نا۔ پھر اور آسمانوں میں کیا ہے، بادل برستا ہے، اور آسمان دیکھنا ہو تو جہاز میں بیٹھیں اور اس کی ونڈو سے دیکھیں، جو اس وقت آسمان دکھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر آسمان چھایا ہوا ہے، ایک نیلی چھتری، اس کے اوپر جو بادل تیرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی برف کی ٹکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، ایک ایسے وقت پہ ہماری فلائٹ تھی کہ جو بالکل صبح کا کھلا ہوا وقت ہے، عموماً فلائٹس رات کی یا شام کی ہوتی ہیں، بٹوین ٹائم جب سورج نکلتا اس وقت نہیں ہوتی۔ تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، جب باہر ہم نے دیکھا، میں آج بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں ہٹا، آسمان تھا اور اس پہ بڑے بڑے پلس تھے، واللہ ہی پلس تھے، جیسے موتی ہوتے ہیں نا، موتیوں کے گچھے تھے۔ تو میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگے اللہ نور السماوات والارض۔ اور وہ اب میں سوچتی ہوں کہ وہ بادل تھے اور سورج چڑھا ہوا تھا، تو سورج کی لائٹ اس بادلوں پہ ریفلیکٹ ہو کے واپس جا رہی تھی اور مجھے موتیوں کے گچھے لگ رہے تھے۔ آج تک دوبارہ میں نے وہ منظر نہیں دیکھا۔ میں جب جہاز میں بیٹھتی ہوں دن میں، میں اس شوق سے دیکھتی ہوں باہر کہ جو بادل ہے مجھے اس طرح دکھے، کنگن جڑے ہوئے۔ میں جب جنت میں اللہ کا تصور کرتی ہوں نا، تو مجھے وہی یاد آتا ہے، اتنا حسن، اتنا خوبصورت لگتا تھا، کیسے لگتا تھا کہ بس یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے جھکنے کو دل کرتا ہے۔ زمین کی نشانیاں دیکھیں، ہم صرف زمین پہ دیکھیں، مٹی کتنی بڑی نشانی ہے، کیا ہے یہ، بھر بھری چیز ہے۔ اب آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو برف دیکھیں، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں، ہمارے قدموں کے نیچے اللہ نے سفید برف رکھ دی۔ کتنے لوگ ہیں اس سے اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اس سے معرفت محسوس کرتے ہیں۔ ہم سفید کپڑا زمین پہ نہیں بچھاتے کہ پاؤں لگ جائیں گے، ہم جوتیوں کے ساتھ اس برف کے اوپر سے گزر کے آتے ہیں، نہ ہمارے پاؤں گندے ہوتے ہیں نہ برف گندی ہوتی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ اور مجھے تو اب اتنا یقین ہو گیا کہ جنت میں ضرور زمین مس کی ہوگی۔ پہلے پڑھتے تھے سنتے تھے، لوگوں کو بھی کئی دفعہ سنایا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا یہ مسک ہوگا، خوشبو ہوتی بہت قیمتی، یعنی خاص قسم کی یہ چیز ہوتی ہے جو ہرن کے جسم سے نکلتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر، تو جنت کی مٹی جو ہے نا اس کی ہوگی۔ تو میں آج بھی آتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کون کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، ہم تو سوچتے ہیں کہ ایک زعفران جیسے ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں ایک چٹکی اس کی اتنی قیمتی ہے، اتنی زیادہ زمین کیسے ہوگی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جنت میں بھی تو یہی ہوگا، اللہ نے اتنی نعمتیں وہاں بکھیری ہوں گی، کسی کو کسی چیز کی قدر ہی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم سوسو سوسو کر رہے ہوتے ہیں، سرسر کر رہے ہوتے ہیں، موسم گندا ہے، موسم خراب ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، غور کرو، ایمان کی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں جتنی محبت اس قرآن کو پڑھ کے اللہ سے ہوتی ہے، اتنی تمہیں اس کائنات میں گھومتے ہوئے اللہ سے ہوگی۔ پھر آگے فرمائے وفی خلقکم، یہاں سے آپ پوائنٹس پہ چھوٹے چھوٹے 1-2 لگا سکتے ہیں، 6 نشانیاں ہم دیکھیں گے اس میں۔ پہلی چیز، تمہاری اپنی جانوں میں، خود تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی نشانی ہے۔ کیسے؟ کبھی اپنے آپ کو دیکھا؟ ایک تو وہ دیکھنا ہے نا جو شیشے کے سامنے گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں، اور کبھی ایک اینگل سے اور کبھی دوسرے اینگل سے، کبھی ایک سائڈ دیکھتے ہیں اور کبھی دوسری. لیکن اگر ایک انسان اپنے جسم کے اندر پھیلے ہوئے نظام کو دیکھ لے تو اپنے رب کو پا جائے. کہا تم اپنے اندر دیکھو اللہ نے تمہاری ذات میں کتنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں نا, سبھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہم حکم دیتے ہیں اپنے جسم کو کس کھانے کو منہ کے راستے فوڈ کی پائپ سے یعنی ایسوفیگس سے اسٹمک میں لے جاؤ؟ پھر کیا ہم کبھی آج تک ہم نے ایک دفعہ بھی کھانا کھانے کے بعد کہا کہ او میدے یا او میرے اسٹمک اب اس کھانے کو گرائنڈ کرو, اس کے اندر تم اب رطوبتیں ڈالو؟ ایک چکی چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے اندر یوں فوڈ پروسیس ہوتا ہے, یہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے آپ کبھی آٹا گوننے والی مشین کو دیکھے نا, تو اس طرح سے جو وہ گھومتی ہے نا تو ہمارے اسٹمک میں اس طرح کی موونگس ہوتی ہیں, لیکن وہ کھانا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے. پھر وہاں سے اس کے اندر اتنا نرم ہو چکا ہوتا ہے کہ جس وہ پھر ہماری بڑی آنت میں جاتا ہے. اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں اس کو الگ کر دیتے ہیں, جو صاف چیزیں ہوتی ہیں اس کو اسی خوراک کی نالی کی جو دیواریں اس کے اندر جذب کروا لیتے ہیں. یعنی ہمارے جو اسٹمک ہے نا اس کے اندر نالیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے پیٹ میں انتڑیوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی دعوت ہے, ساری مائیں مل جائیں سارے باپ مل جائیں, کیا بچے کی تخلیق ہو سکتی؟ ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے کس کو پتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی خلقکم, تمہاری تو اپنی تخلیق میں اتنی نشانی ہے, تم دوسروں کو کہاں دیکھو. صرف اپنے چہرے کو اگر انسان دیکھ لینا تو میں سوچتی ہوں کہ کائنات کی ساری چیزوں سے خوبصورت انسان ہے. ٹھیک ہے کچھ جانور ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں, بلی, ٹیڈی بیئر, طوطا, پرندہ, لیکن سب کی چیزوں کو جمع کریں اور دوسری طرف انسان کی شکل کو دیکھیں, یہ سب سے زیادہ بیلنس ہے. ہماری اسکن دیکھیں کیسی اسکن ہے, اگر اس کی جگہ کانٹے لگے ہوتے منہ پہ ہاتھ لگاتے تو چیخیں نکل جاتی. کیا ایک سے زیادہ خداؤں کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا اور کائنات کو کوئی اور پیدا کر رہا ہوتا, آپس میں جو ربط ہے. میں تو کہتی ہوں مجھے کوئی موقع دے زندگی میں, دو سال ڈھائی سال میں بالکل فارغ ہو کے پھر سائنس پڑھوں. یعنی جو چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں سائنس کے بارے میں اب مجھے سمجھ آتی. ہم کولڈ بلڈیڈ ہیں, ہمارے جسم کے اندر خود بہت ٹیمپریچر کو سیٹ کرنے کی ہے. کچھ جانور ہے وہ کولڈ بلڈیڈ نہیں ہوتے. آج بھی آتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے تو برڈس تھے نا باہر, کبوتر تھے, تو میں نے کہا ان کے اوپر نہ کوئی سویٹر ہے نہ کچھ ہے, ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی. لیکن اللہ نے ان کے پر ہم کو اتنا گرم بنا دیا اور ان کے بلڈ کے اندر اس طرح سے فیلنگس ڈال دی کہ وہ خود بخود فضا کے مطابق سیٹ ہو جاتے ہیں. جن کو سویٹر بن بن کے دینے والا کوئی نہیں تھا, اللہ نے ان کے جسم کے اندر خود ہی انتظام کر دیا. تو یہ اللہ کی نشانی ہے. پھر دوسری چیز, وما یبث من دابۃ, اور جو کچھ زمین میں اس نے پھیلا رکھے ہیں, یہ کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی جاندار ہیں, یعنی خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں, آیات لقوم یوقنون, نشانیاں ہیں البتہ یقین لانے والی قوم کے لیے. یعنی اس میں اب دوسروں پہ غور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے سب مختلف طریقے سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کس طریقے سے اس میں انہوں نے نشانیاں رکھ دی کہ یہ دابا, دابا کہتے ہیں دبیب سے, ہلکی چال چلنے والا, جیسے نرم نرم چال ہوتی ہے نا, اسی لیے بھی ہر موونگ کریچر کو دابا کہتے ہیں. یعنی ہر چیز جو حرکت کر سکتی ہے اس میں غور کر کے دیکھیں. ہرن کا چلنا دیکھیں کیسے چوکڑیاں بھرتا ہے, بلی دیکھیں دبے پاؤں چلتی ہے, اس کے چلنے کی آواز ہی نہیں آتی, کتے کو دیکھیں اس کا چلنا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر ہم انسان کو چیز بناتے ہیں نا تو ہم صرف خوبصورتی کے لیے بنا دیتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت سا نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دنیا میں انسانوں کے چیزیں بنانے کے اندر جو چیزیں یوزفل ہوتی ہیں نا, ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہوں. یہ جملہ لکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ضروری نہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہیں وہ خوبصورت بھی ہوں, اور اس کے اپوزٹ وے میں جو چیزیں خوبصورت ہیں ضروری نہیں کہ وہ کارآمد بھی ہوں. مثلا ہمارے ڈیکوریشن پیسز, آپ کو پتا کہ ہمیں ڈیکوریشن پیس بنا بنا کے سجانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہماری کام کی چیزیں خوبصورت نہیں. مثلا ویکیوم کلینر, ڈل سا, موٹا سا, پتلا بھی ہوگا, اس کو ضرورت کے تحت بنایا جاتا ہے. وہ کہاں مڑ سکے, اس کی پائپ کتنی لمبی ہو, اس کو کیری کرنا کتنا آسان ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو. اور بھی کئی مثالیں لی جا سکتی ہے نا. آپ کی گرائنڈنگ مشین, اس میں افادیت کا پہلو ہے, اسی لیے پھر ہم کرسٹل کے تھوڑے ڈیکوریشن پیس بنا لیتے ہیں کہ چلو خوبصورت چیزیں بھی رہیں. لیکن اللہ کی تخلیق میں کیا ہے کہ جمال اور کمال دونوں ساتھ ہیں. ہمارا کمال فرق ہے, جمال فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں چیزیں خوبصورت بھی ہیں اور صرف یوں نہیں پڑی ہوئی کہ یہ ایک ڈمی چیز ہے. ہر خوبصورت چیز کے پیچھے اس کا کوئی مقصد بھی ہے. اب ذرا دیکھیے ایک چاند وہ ہے جو ہماری شاعری میں پیش کیا جاتا ہے, محبوب کا چہرہ چاند کا, اور ایک چاند اللہ کا ہے. اب ہماری رات کو خوبصورت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند دے دیا, کیا چاند کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں کہ صرف خوبصورت بنا ہوا ہے؟ ہم تو اپنی دیوار پہ ایک بیکار ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں اتنے ہزاروں کا خرید کے. اللہ نے آسمان کے اوپر ایک خوبصورت چاند نہیں سجایا کہ بس ایسے اس کو لوگ دیکھ کے خوش ہوتے رہے اور ماں مامو یاد کراتی رہے بچوں کو. اللہ نے اس چاند کے پیچھے کتنے مقاصد رکھے. ہمارے پھلوں میں جو جوس پیدا ہوتا ہے وہ چاند سے پیدا ہوتا ہے, ہماری رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا چاند سے, سمندر کے جو مد و جزر ہیں اس کا چاند کی تاریخوں کے ساتھ تعلق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یقین آتا ہے نا پھر اللہ کی یہ نشانیاں دکھتی ہیں. بے یقینی کی تو نماز بھی نماز نہیں ہوتی. بے یقینی سے تو آپ کوئی کام کریں گے نا تو تردد ہوگا. جس وقت آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ کائنات میرے رب کی ہے, اس نے پیدا کی ہے, اس نے بنائی ہے, انشاءاللہ آپ کو یقین آئے گا. پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں, وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور جو آسمان سے اللہ نے رزق نازل کیا, فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا, وتصریف الرياح, اور ہواؤں کی گردش میں, آیات لقوم یعقلون, البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کتنی چیزیں اس میں آ گئی, پہلے انسان کی ذات, پھر جاندار چیزیں, اب رات اور دن کا آنا جانا. کیا نشانی ہے, ایک ایک کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں کیا نشانی ہے. اگر رات نہ ہو تو انسان کام کر کے تھک جائے, پاگل ہو جائے. آپ دیکھیے کہ جب دن لمبے ہوتے ہیں تو پورا پورا دن لوگ کام کرتے ہیں نا, لیکن رات ایک قسم کے سکون اور اس چیز کی دلیل ہے کہ اب کام ختم, اب سورج بھی سو گیا, اب تم بھی سو جاؤ. پھر آپ دیکھیں کہ رات غم کی علامت ہوتی ہے نا, جب رات کے بعد صبح ہوتی ہے نا تو انسان کو اس چیز کا پیغام ملتا ہے کہ تمہارے غموں کے بعد بھی خوشیوں کی صبح ہوگی. اس میں مایوسیوں سے زیادہ امید کا پہلو ہے. جب دن ڈھلتا ہے, بہت دن ہوتا ہے اور وہ رات میں ڈھلتا ہے, تو انسان کے تکبر کو توڑتا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ دن کتنا چمک رہا تھا اور اب ختم ہو گیا, تمہارا عروج بھی نہیں رہنا. کوئی فخر نہ کرے, کوئی تکبر نہ کرے, ایک ہی ذات ہے جس ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی یہ رات اور دن کائنات ہمیں کتنا کچھ سکھاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ غور کے نتیجے میں ہمیں بتایا. پھر اس کے بعد دیکھیے آسمان سے جو رزق اترا, یہاں قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے کہ بارش کو رزق کہا گیا. یہ نہیں کہا کہ جو آسمان سے مائن پانی اتارا, بلکہ کیا کہا, ہم نے رزق اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی فصلیں پکتی ہیں, جو بھی چیزیں, وہ آسمان کے بارش کے پانی سے. ایک سال بارشیں نہیں ہوتی تو قحط پڑ جاتا ہے. جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں دیکھیے کہ بالکل ہی لوگ قحط زدہ ہوئے ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ زمین موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. کیسے؟ بالکل بنجر ہوتی ہے. کسی ایک ایسی جگہ سے انسان گزرتا ہے کہ جہاں سے کچھ بھی نہیں دکھتا, لیکن بعد میں وہاں آپ دیکھتے تو سبزہ ہو چکا ہوتا ہے. آج جو درختوں کی ٹہنیاں سوکھی ہوئی دکھتی ہیں, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ پتے بھی ہوں گے, اور وہ پتے سبز کے بعد پھر پیلے اور سرخ بھی ہوں گے. یہ اللہ کی شان ہے نا کہ کیسے بنجر زمین کو ہرا کر دیتا ہے. تو ایک انسان جو بنجر ہے, جو آج ڈپریشن میں, آج اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی بیکار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نئی امید دلاتا ہے کہ دیکھو اٹھو, جیسے یہ پتے اترے ہوئے دوبارہ لگ جاتے تمہاری زندگی میں بھی خیر آئے گی. مت ہمت ہارو, تم بیمار ہو گئے ہو, اپنے پر رحم مت کھاؤ, تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ہرا کر دے گا, سرسبز کر دے گا. کوئی بھانج عورت ہے جس کو امید نہیں اولاد کی, اللہ اس کو کہتا ہے غم کیوں کرتے ہو, دیکھو اس کے سارے پتے اترے تھے پھر اس کے بعد اگلے ہو گئے. اللہ کتنے پیغام دیتا ہے کہ سارے اترتے ہیں پھر لگتے ہیں دوبارہ. مصیبت اپنی شدت پہ آتی ہے, بیماری اپنے جوش پہ آتی ہے, پھر صحت ملتی ہے. وہ تصریف الریاح, ہواؤں کا چلنا. اب دیکھیں ہوائیں کبھی شمال سے چلتی ہیں, کبھی جنوب سے, کبھی پورب سے, کبھی پچھم سے, کبھی بحری ہوائیں, کبھی بری ہوائیں, کبھی رات کو, کبھی دن کو, کبھی سمندری ہوائیں, کبھی خشکی کی طرف سے ہوائیں. کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف پودوں کے در پھولوں کے جو پولن گرینز ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے دوسری طرف ڈالنے والی ہوتی ہیں, اور کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو جس پہ لگتی ہیں لو لگتی ہے اور وہ جلا کے رکھ دیتی ہیں. ایک ہوا اور وہ اللہ کے حکموں پہ چلتی ہے. یہ کائنات میں بول بول کے سکھا رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. دیکھیے ہواؤں میں کتنی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ صرف ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا کھولی تھی قوم عاد پہ اور ان کے گھر اڑ گئے. صرف ہوا اتنی سی اللہ نے کھولی. یہ اللہ کے لشکر ہیں. جیسے ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں نا کہ اپنے اتنے گروپس وہاں بھیج دو ان کو لڑو ان سے مرو ان کو مارو. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں. ہواؤں کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جب دیکھتا ہے نا کہ انسانوں میں کوئی انسان جو ہے وہ سرکش ہو گیا تو پھر اللہ اپنی نعمتوں میں کسی ایک نعمت کو سرکش کر دیتا ہے. قوم نوح پہ اللہ نے ایک پانی کو کہا جاؤ تم سرکش ہو جاؤ, کھلا برسو, اتنا برسو ان کے اوپر کہ یہ ڈوب جائے. ڈوب گئے. قوم عاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا. نمرود کو مارنے کے لیے اللہ نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا. ابابیل بھیج دی ابرہ کے لشکروں کو مارنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کا کتنا مانتی ہیں. ہمارے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے نا کہ یہ اتنی بڑی, آسمان بڑا ہے کہ ہم بڑے, چاند بڑا ہے کہ ہم بڑے, یہ سب بڑے. تو جب یہ اتنے بڑے ہو کے اللہ کی مانتے ہیں تو میں اتنی چھوٹی ہو کے اس کی کیوں نہیں مانتی. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے لی قومی یاقلون, تیسری چیز آ گئی, پہلے مومنین پھر یوقنون اور اب عقل کی بات ہے. یعنی ایمان کو پیچھے بھی ڈال دو, اپنی عقل کو استعمال کر لو تو تمہیں یہ چیزیں بول بول کے بتائیں گی کہ یہ سب کس نے پیدا کیا. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. میں جب یہیں لاسٹ ٹرپ میں ہمیں ایک موقع ملا شپ پہ جانے کا تو بالکل اینڈ کے اوپر میں باہر عرصے پہ آئی تو وہاں دو تین لڑکیاں کھڑی تھی. ایسے میں نے ان سے بات شروع کر دی اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ان سے, آر یو مسلم؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا آر یو کرسچین یا آر یو جیو یا آر یو ہندو, نہیں, کیونکہ فطرتاً ہر مسلمان ہے. تو میں نے کہا آر یو مسلم تو کہنے کی نو. میں نے کہا واٹ آر یو؟ کہتی آئی ایم ایتھیسٹ, آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. میں نے کہا اچھا خیر بات کرتے رہے. تو میں نے کہا کہ اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے نا, سورج یہ آسمان چاند, اٹس جسٹ لائک کو انسیڈنسز. یہ ایک بڑا خوبصورت لفظ بولتے ہیں امریکنز یا دوسرے بھی, اتفاقات کا مجموعہ ہے. ایک اتفاق سے چیز ہوئی پھر دوسری اتفاق سے ہوگی پھر اتفاق ملتے گئے, اتفاق سے سورج بن گیا, اتفاق سے چاند بن گیا. بس کی سنتی رہی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جس جہاز میں بیٹھے یہ چل رہا ہے کہ ایسی کوئی چلا رہا ہے اس کو؟ کہتی یس کوئی چلا رہا ہے. میں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کو کوئی نہیں چلا رہا, کوئی پائلٹ نہیں اندر, ایسے ہی ہمیں انہوں نے دیا ہوا, یہ خود ہی چل رہا ہے. کہتی اٹس ناٹ پاسبل. تو میں نے کہا اس چھوٹے سے سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جہاز خود نہیں چل سکتا, اس کائنات کے اندر جس میں اتنا ویکیوم ہے یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ کہتی میک اے لاٹ آف سینس. اس بات کی سینس تو بہت بنتی ہے. بس یہ باتیں کر کے پھر میں ہٹ گئی کہ اب یہ ضرور سوچے گی. یعنی غور کرے نا انسان تو اللہ تعالیٰ کہتے لقوم یعقلون. کسی دین کی ضرورت نہیں, کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں. تم اپنی عقل سے پوچھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ نے بنایا. اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے جو مختلف طریقے ہم پیچھے کئی دفعہ پڑ چکے, اس میں ایک عقل بھی ہے. انسان کی عقل پہ اگر کسی کی چھاپ نہ ہونا تو وہ عقل بھی انسان کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, دھوکہ دینا بری بات ہے. کوئی مذہب کے ساتھ تعلق رکھے نہ رکھے, یہ فطرت میں انسان کے انسٹنکٹ میں ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بلی ہے نا, آپ اس کو دودھ دیتے ہیں تو وہ بڑے پیار سے آپ کے پاؤں چاٹنے لگتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ اچھا آپ نے دودھ دیا. لیکن وہی بلی آپ کے کچن میں سے چپکے سے گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کے بھاگتی ہے تو کبھی وہاں کھڑی ہو کے کھائے گی؟ کہاں کھاتی ہے, دور جا کے چھپ کے کھائے گی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ وہ دودھ جو آپ نے اس کو ڈالا ہے یہ اس کے لیے حلال ہے, یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو گوشت کا ٹکڑا میں نے اٹھایا یہ چوری کیا میں نے, یہ میرے لیے حرام ہے. ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والی بلی کو جب یہ پتا ہے حلال ہے یہ حرام, تو انسان کی عقل کو کیوں نہیں پتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل استعمال کرو. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 6 میں, تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ, پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کتنی پیاری بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم نے تو یہ باتیں بتا دی. یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے, اس میں توحید کے دلائل ہیں, اس میں بہت سارے برہان ہیں. اب بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ کس بات کے بعد ایمان لائیں گے؟ کس بات کے بعد ایمان آئے گا؟ یہاں دیکھیے کہ بعد حدیث اللہ و بعد آیاتہ یہ مراد ہے، یعنی اللہ کے باتوں کو، بعد اللہ کا لفظ ہے نا، اللہ کے بعد نہیں بلکہ بعد حدیث اللہ، قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، جیسے حدیث نبوی ہے نا، حدیث کہتے ہیں بات کو، نئی چیز کو حدث کہتے ہیں، اسی سے پھر محدث بدعت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کے بعد پھر کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اور اس کی آیتوں پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس کے بعد تم کس پہ مانو گے؟ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز بات نازل کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک پہ غور و تدبر کرنا یہ سراسر عبادت ہے. لیکن کچھ لوگ بڑے ہی سخت دل ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ وہ آگے بتایا جا رہا ہے، ویل لکل افواک اثیم، تباہی ہے ہر اس بہتان تراش اور گناہگار کے لیے. کون؟ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یسر مستکبرا کلم یسمعها، پھر وہ انہیں سنتا ہے، ازراہ تکبر اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ سٹون قسم کے، ٹھیٹ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. یہاں لفظ افاق آیا، افاق سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. افق کہتے ہیں طوفان کو، یعنی طوفان جو ہوتا ہے نا، تو جھوٹ کو افق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو اس کو بھی آیت افق کہتے ہیں، سورت نور میں گزر چکی آیت. تو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ بہت بڑا طوفان گھڑ لیتا ہے، یعنی جس طرح کہنا چاہیے نا، بہتان گھڑ لینا. یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں اللہ کی بجائے دوسروں کا تصرف سمجھتے ہیں، شرک کرنے والے، اپنے بتوں اور دیویوں کے نام پہ ان چیزوں کو لگانے والے کہ فلاں دیوی کی وجہ سے یہ عذاب آیا. عذاب تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہریکینز آتے ہیں، نارتھ امریکہ میں خاص طور پہ بہت سارے ہیں، جس کو آپ سمندری طوفان کہہ لیں گے، تھنڈر سٹورم کہہ لیں، یا جیسے سونامی ایک آئی تھی، تو اس کے لیے مختلف نام رکھے جاتے ہیں. چند سال پہلے ہیوسٹن میں بھی ایک آیا تھا، تو کسی کو کری، کسی کو ریٹا، کسی کو کچھ نام ہے نا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ نام کن کے ہیں. یہ نام وہ جو فلاں طوفان کو فلاں نام، لوزیانا میں آیا تو اس کا یہ نام، ہیوسٹن میں یہ نام، یہ نام ان کی دیویوں کے ہیں. اور جب اس کی بھی ہسٹری میں جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ اس دیوی نے طوفان بھیجا. اور ہم آنکھیں بند کر کے پیار سے ریٹا 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 کہتے رہتے ہیں، ریٹا آیا ہوا ہے، کرسٹینا آئی ہوئی ہے، فلاں آئی ہوئی ہے، وہ صرف ان کی دیوی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ باندھتے ہو، کائنات میری ہے، میرے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، میں اس کو روکتا ہوں، تم فلاں دیویوں کے نام پہ لگاتے ہو. اور کچھ نہیں تو آج کے دور کا سب سے فیمس شرک ہے مدر نیچر، از جسٹ لائک مدر نیچر. یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، یہ کوئی اس میں سزا اور جزا نہیں ہے، یہ تو کچھ سالوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہی ہے، اور ہوا کا پریشر بڑھتا ہے تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ افواق ہیں. ویل لکل افواق نسیم، بہت بڑی خرابی ہے اس کے لیے جو بہت گناہگار ہے. اسیم فعیل کا وزن ہے، یعنی بہت گناہگار شخص. اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور ہلاکت کو بھی ویل کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان آیتوں پہ غور کرنے کی بجائے اس کو سن کے انسنا کر دیتے ہیں، ان کے کان پہ جون ہی نہیں رینگتی، مانگنے کے لیے سنتے ہی نہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. دوسروں سے جب انسان معروف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، اور بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو خبر دے دو کس کی؟ فبشرہ بعذاب علیم، بس بشارت دے دو اس کو دردناک عذاب کی. وإذا، اور جب، علم من آیاتنا شیئا نتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے، جو لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا. کیا؟ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہوگی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ نہ ان کے کچھ کام آئے گا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. یہاں ویسے تمام لوگوں کو جو تکبر کی وجہ سے بات کو سنا انسنا کر دیتے ان کا انجام بتایا گیا کہ ایسے لوگ پھر ان کے پیچھے کیا ہے عذاب ہے. یہاں دیکھیے وَإِذَا عَلِمَ کچھ نہ کچھ بات اندر ہے سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ مقصد نہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات جو کچھ بھی پیدا کیا ہوا ہے یہ سب ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تھوڑی سی اندر ایک چونت جاگتی ہے یعنی ایک ہلکی سی کرن آتی ہے ان کے اندر ہدایت کی لیکن پھر ڈھیٹ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ سنا ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہو جو اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو وہ دوسری کی بات سننا نہیں چاہتا اور اس کے کچھ انداز ہوتے ہیں کچھ ایکشنز ہوتے ہیں انسان اس کا ذکر سن کے ہی بات کو بدل دیتا ہے انسان سنی انسنی کر دیتا ہے لیکن کسی لمحے میں اس کے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑ جاتی ہے کہ اس کو لگتی ہے کہ بات تو سچ ہے یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریئلائزیشن کرے کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے میرا جھٹلانا یا میری مخالفت درست نہیں تھی لیکن وہ اندر کی انا کا احساس اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ محفلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو حق بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد سنا سنا کر دیتے ہیں. کیوں کہ ماننا نہیں چاہتے ان کا دل نہیں چاہتا. کسی جگہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی چرچ میں جانا کیوں منع ہے اور مسلمان بچوں کو ماں باپ چرچ میں کیوں نہیں جانے دیتے. پوچھنے لگی بچی تھی ینگ میں اس کا منہ دیکھ رہی میں نے کافی سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہیں کہنے لگی نہیں آپ مجھے بتائیں یس ہمیں بتائیں کہ چرچ میں جانا منع ہے کہ نہیں کیوں منع ہے منع ہے تو کیوں منع ہے. میں کبھی بھی ایسے سوالوں کے جواب نہیں دے. میں نے اس کو تو دیکھا میں نے کہا پہلے آپ بتائیں کہ آپ شوق نماز پڑھی ہیں کہتے آپ یہ چھ رہی ہیں میرے بات کا جواب. میں نے کہا کہ میری بات کا جواب یہ کہ اگر پھر اس رات جو تھی یا وہ بھی تھی اس نے مجھے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتی لیکن اس سوال کا جواب دیں گے چرچ جانا چاہیے کہ نہیں. اب میں اس کو براہ راست کہنا چاہیے تو جا سکتی ہو کہ میں نے اس کو میں کہا دیکھے کہ دیزام میں ہر کام تیت سے شروع ہو اگر ایک شرک کرتا ہے نا تو اس کے بعد وہ جو مرضی گناہ کرے اس کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ شرک خودگی میں اس کے باقی نیکی بھولنی ہوں گی. اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پوری آزادی وہ کچھ بھی کرے تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں. آپ مجھے سیدھا سیدھا بتائیں ہم کیوں نہ جائیں اور ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر وہ بھی ہماری مسجدوں میں نہیں آئیں گے. میں نے کہا میں تو آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے اپنی نماز کی فکر کریں. اب بات سمجھ آ گئی لیکن چونکہ وہ رونق تھی نا اندر بڑی ہوئی تو ایسے ہی ذرا سا چہرہ سے ایکشن سے اس نے ثابت کیا ہاں میری بات کا تو جواب دیا نہیں کچھ اور کہہ دیا تو پلٹ کے چلی گئی. تو مجھے یاد آ جاتی باتیں کہ اندر دل میں بات اتر جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ جو ہمیں پھر دین کی طرف آنے نہیں دیتی. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی بڑائی کا احساس کبھی بندے کو دوسرے کی بات سمجھنے نہیں دیتا. جب تک آپ کے اپنے دل میں کنوینس نہیں ہوتی نا آپ کبھی دوسرے کی بات کو کنوینس نہیں کر سکتے یعنی جس چیز سے آپ متاثر خود نہیں ہوتے آپ دوسرے کو نہیں کرنے دیتے. اور جب تک انسان ایک خاص خول سے باہر نہیں نکلتا نا اس کو بات نہیں سمجھ آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ جو خود اپنی بڑائی کے احساس میں ان کو اللہ کی بڑائی کہاں دکھے گی. کبھی بکھری جائے تو مذاق اڑانے لگتے اور دیکھے ہم نے دین پڑھنے والے اور ہم نے دیکھے مولوی اور یہ ایسے اور ویسے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. یہ تو لفظ جہاں ورا ہے نا آیت نمبر 9 کے شروع میں یہ ورے اور پرے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. سورہ کہف آیت 106 میں بھی یہ لفظ آیا یعنی آگے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پیچھے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور پردے کو کہتے ہیں آڑ کو کیونکہ ایک چیز پردے کی ایک طرف ہوتی ہے دوسری طرف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ورا کے کیسے برزخ ورا برزخ کو بھی کہتے ہیں یعنی موت کے پردے کے بعد جو چیز ان کو آگے دکھے گی وہ جہنم ہوگی. ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم مراد یہ کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہوگا. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آج دنیا میں جو غلط کاموں کے نتیجے میں ان کو سزائیں مل رہی ہیں یہ وہاں بھی موجود ہوں گی. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو کیا ہوگا ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا جو دنیا میں انہوں نے کمایا وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. جو ان کے دوست تھے جو ان کے مددگار تھے جو معبود تھے جن کی باتوں میں آ کے یہ دین کو چھوڑتے تھے ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آئے گا. اسی طرح وہ اولادیں وہ مال وہ جتھے وہ بڑے بڑے گروہ جن ناموں پہ یہ فخر کرتے تھے قیامت کے دن وہ کوئی ان کو کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تو خود اس وقت پریشانی میں ہوں گے اور قیامت والے دن یہ تنہا کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من دون اللہ اولیاء اور وہ تمام چیزیں جن کو انہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھا تھا، اولیاء بنا رکھا تھا، وہ چیزیں بھی ان کے پاس نہیں آئیں گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے اوپر بڑا عذاب ہے. پوری بات کا جو خلاصہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کائنات پہ غور نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے بڑے بنتے ہیں، اور انکار کی وجہ سے تکبر، اور تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دینا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب کی طرف آتے نہیں ہیں. آپ کبھی لوگوں کی رونت دیکھا کریں کتاب کے معاملے میں، اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوڑے، اب آج کے دور میں ہم کتاب پڑھے، لو ہم نے نہیں پڑھی، بہت بھی شوق رکھیں گے نا، یہ کہیں گے ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ یہ سوچ لیتے کہ ہم چونکہ بڑے ہو گئے، ہم نے زندگیاں گزار لی ہیں، اور ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سنی انسنی کرتے. اور میں سوچتی ہوں کہ ایک سیل کا سائن لگ جائے نا کسی بھی شہر میں، تو ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. ہم یہ بھی سوچ کے لے لیتے ہیں کہ چلو جی لے کے رکھ لیتے ہیں، کسی کو تحفے میں دے دیں گے، اچھا کسی دوست کے لیے لے لیتے ہیں. وہاں کھڑے کھڑے لوگ فون گھما رہے ہوتے ہیں، تمہارے لیے بھی لے لو، کیونکہ اس کی قدر کا احساس ہے یا اس کے اندر دل پڑا ہوا ہے نا. لیکن اس کے بعد بعض دفعہ قرآن کی دعوت دی جائے، لوگ اتنا مطلب لاوبالی قسم کا احساس، جیسے بچے ہیں نا، اس کے سامنے آپ کوئی بات کہہ دیں جس سے اس کو فائدہ ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے کینڈی چاہیے. اس طرح بعض بچوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں قرآن کی دعوت پہ. کیوں؟ اندر کی بڑائی. حاضر خدن، یہ تو ہدایت ہے، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. یہاں لفظ خدن پہ دیکھیے گا، خدن ایک اسم ہے، ابھی صرف اتنا ہی اگر آپ سمجھ لیں، اسم ہے، کام نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے. یہاں ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ کتاب ہادیہ ہے، ہادیہ راہ یا ہادی ہے. اس کی جگہ خدن کہہ دیا کہ یہ کتاب تو سراسر ہدایت ہے. یہ انداز ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. چھوٹی سی مثال دیتی ہو، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شیر جیسا بہادر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بہادر ہے. اور کسی کو کوئی ماں کہ یہ میرا بیٹا تو شیر ہے، تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کو زیادہ بہادر ثابت کیا، یہ تو شیر ہے. اب وہ شیر نہیں ہوتا، وہ شیر جتنا بہادر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کتاب کی جو خوبی بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے کہ یہ تو راستہ دکھانے والی نہیں، بلکہ یہ تو سراسر ہدایت ہے. اور سوچئے جو لوگ اپنی زندگی کے کتنے سال گزار گئے اور ابھی تک انہوں نے اس کتاب کو کھولا ہی نہیں، ہدایت لی نہیں، صرف چوما ہے، وظیفے پڑے ہیں، یا جن بھوت بگائے ہیں، یا اس کے کچھ تعویذ بنا کے پہنے ہیں، کیا انہوں نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ یعنی کتاب اپنی اصل کے اعتبار سے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. پھر اس کے ریلیونٹ چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھو، تجوید کے ساتھ اس کا ترجمہ یاد کرو. ہم جو بھی کورسز میں ترجمہ یاد کراتے ہیں، یا آپ کو کوئی اس کی تجوید سکھاتے ہیں، یا روٹ ورڈ سکھاتے ہیں، یا اس کی تفسیر، یہ مقصد تو نہیں ہے. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ مقصد تو نہیں ہے، ہم سمجھ رہے کیوں؟ تاکہ اس ساری تفسیر سے ہمیں ہدایت مل جائے، عمل کی باتیں مل جائیں. اور جس تعلیم کے نتیجے میں عمل کی باتیں نہ ملیں، وہ بوجھ ہے، وہ صرف علم کا بوجھ ہے کہ ذرا ہمارے کندھوں پہ اتنی ڈگریوں کے بیجز لگ جائے. اصل جو پیغام ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچ جائے، راستہ دیکھنا ہے. اور یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، اور جو لوگ اس نکلتے ہیں پھر ان کی زندگی آپ دیکھیے کتنے اندھیروں میں. آج لوگ قرآن بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، تلاوت بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کی آیتوں کے وظیفے بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کے تعویذ بنا کے بچوں کے گلے میں شوق سے ڈالتے ہیں، بچوں کی شادیوں پہ اس کو بیٹیوں کے سروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے سائے میں چلے جائیں، اور جو چاہیں کریں، لیکن جو ہی ہدایت کی بات کریں تو ان کا رنگ اڑ جاتا ہے. نہیں نہیں، زندگی مشکل ہو جائے گی، یہ تو بہت مشکل ہے، اس کے بغیر یہ اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہوگی عقل نہ فکر کریں گے، یہ سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، یہ تو بڑی مشکل بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو اس کی بات کو نہیں لینا چاہتا اس کو چھوڑ دیجئے. اور اس لیے بھی آپ دیکھیے کہ کتاب کفر اور شرک سے نکالتی ہے، جب تک ہم اس کتاب سے نہیں جڑتے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جو چھوڑا ہوا بڑا معمولی سمجھ کے، کیا واقعی وہ معمولی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ تعالیٰ ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. پیچھے 6 نشانیوں کا تذکرہ تھا, اب 7ویں آ گئی, سمندروں کا مسخر کرنا. اور جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کو تو اس آیت کو پڑھ کے بہت زیادہ خوف آنا چاہیے کہ کون سی طاقت ہے جو سمندر کو کناروں پہ آ کے روک دیتی ہے. آپ سوچئے کتنے جوش سے پیچھے سے موجیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر سمندروں کے کنارے اونچے نہ ہوتے, پہلی بات. دوسری چیز, کبھی آپ سمندر پہ اگر گئے ہوں کراچی میں, اگر آپ کو اتفاق ہو کلفٹن پہ یا ہاکس بے میں, اور آپ قریب سے بیٹھ کے غور کریں نا, پیچھے سے لہر آتی تو ایسے لگتا ہے بس یہ ہمارے اوپر ہی آ جائے گی, لیکن جو ہی وہ کچھ 100 فٹ پاس آتی ہے نا تو اگلی لہر اس وقت واپس آ رہی ہوتی ہے, اور وہ واپس جانے والی آنے والی کا زور توڑ دیتی ہے, اور ایسے لگتا ہے اس کا سر جھک گیا اور وہ آ کے زمین پہ بھج جاتی ہے. اگر 2 لہریں اکٹھی مل جائیں نا تو یہ سمندروں کا پانی آ جائے. یہ جو سونامی بھی آئی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ لہریں واپس بھی جاتی, جو آ رہی ہوتی ہے پچھلی اس کے ساتھ مل مل کے آپ دیکھتے پورے پورے شہروں میں پانی بھر جاتا ہے. کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو برف کے بارے میں, تو میں نے کہا شکر کریں یہ برف ہے, اگر یہ پانی ہوتا آپ کے گھروں کے باہر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوتا تو آپ بتائیے کہ وہ مشکل تھی یہ مشکل ہے. یہ غریب تو کچھ کہتی بھی نہیں, مت کہ موسم گندا ہے, شکر کرے اللہ کا کہ اللہ سردیوں میں برف لاتا ہے, گرمیوں میں لائے تھوڑی دیر میں یہ پانی بن جائے اور ہم ڈوبنے والے بن جائے. تو یہ ہر چیز میں میسج ہے کہ ان کائنات کی چیزوں سے سیکھو, کیسے ہمارے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی, اور سمندروں کے اوپر جا کے تو تدبر کرنا انشاءاللہ. اس لیے آج کے بعد کبھی مت کہیں کہ موسم گندا ہے, توبہ کرتے ہیں سب. اگر کبھی کہا ہے تو معافی مانگے کہ اللہ موسم گندا نہیں ہے, موسم تو اتنا پیور ہے, اتنی سفیدی, اتنی ٹھنڈک ہے. ہم گندے ہیں, ہمارے اعمال گندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرماتے ہیں آیت 12 میں, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے کپر لگا دیا. مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو زمین میں ہے سارے کا سارا ہونے سے. ان فی ذالک الآیات لقوم تفکرون, البتہ اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اس آیت پہ بھی غور کیجئے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں تمہارے کام کے لیے لگی. سچ ہے, کوئی چیز دیکھ لیں, سورج, چاند, تارے, پہاڑ, پانی, دریا, ہر چیز کے لیے کام کرے انسان کے لیے. ہر دن ہزاروں انسان مرتے ہیں, سورج کو فرق ہے, چاند کی روشنی کپتی ہے, جس کا انسان ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ایک دن نہ نکلے تو انسان مر جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو ہمارے لیے سب کچھ لگایا, کون کہتا ہے میں غریب ہوں, کون کہتا ہے میرے پاس ملازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو ہمارے حکم سے باندھی, جو لفظ ہے نا سخرا, یہ حکم بندھے کو کہتے ہیں, یعنی جو حکم کے بن گیا اور وہ کام کہیں وہ کر جائے. اس لیے پکتی ہیں اور ایک سیٹ سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے, ہر چیز کرتے رہو. تم سوچو, غور کرو, تفکرون, تفکر کرو اس میں, اللہ یہ سب کچھ تمہیں کیا, تم اس کتلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہو. اللہ کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ کہ تم بے بن کے رہو. اگر اللہ تعالیٰ سمندروں کے کشتیوں کو ڈبو دے تم کیسے چلو, وہی سمندر جس میں ایک سوئی رکھے ڈوب جائے, اور اس میں 9 ٹنوں کا جہاز رکھے تو وہ تیرتا رہے, اور جتنا بڑا جہاز ہو اتنا محفوظ ہے. فضاؤں میں آپ دیکھ کے, چھوٹی فلائٹ ہوتی ہے نا جو ہم کلوز کرتے ہیں, یعنی عرب کے ودن کرتے ہیں, چھوٹی فلائٹس ہوتی ہیں, اس میں جہاز بہت کام ہے. بعض بہت ہی زیادہ وائبریشن ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے, لیکن جب آپ 10-10 گھنٹے کی فلائٹس کرتے ہیں بالکل پن ڈراپ سائلنٹ, کوئی شور بھی نہیں آتا. جتنا بڑا جہاز ہوگا اتنا کیور ہوگا, اللہ عالم. اللہ تعالیٰ کے لیے تو دو چیزیں جیسی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں غور کرو کہ یہ سب کچھ جو تمہارے کام لگایا ہوا اس سب کا تم کیا کر دو, تمہارا اتنا تفکر ہے, تم کتنا غور کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اس لیے کل الذین آمنوا تغفروا الذین لا یرجون ایام اللہ, جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں, جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. یہاں چھوٹی سی بات ہے, تھوڑی سی اس کو سمجھنا پڑے گا. ایک لفظ ہے اس میں ایام اللہ, ایام کا لفظ یوم سے, یوم اللہ کے دن, یعنی لفظی ترجمہ اس کا دیکھیں گے نا تو اللہ کے دن. اب دن تو سارے ہی اللہ کے, پھر ایام اللہ کون سے ہیں, یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس میں کوئی بہت بڑا عذاب آئے, بس آپ اپنی شہر کی ہسٹری میں کسی موقع میں کوئی زلزلہ کر آیا ہوگا تو وہ ناروے کے شہر والوں کے لیے وہ ایام اللہ میں سے ایک دن تھا, یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا اظہار کیا کہ آپ کو اللہ یاد آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ دن سارے اللہ کے, یہ نہیں کہ جمعہ اللہ کا ہے تو جمعرات کسی اور کے, اور بدھ کسی اور کے, اور ویکینڈ تو ہے سارا شیطان کا. یہ نہیں ہے, دن سارے اللہ کے ہیں. لیکن وہ دن جس میں کوئی یا تو بہت بڑا عذاب آئے یا اس کا اپوزٹ کوئی بہت بڑی نعمت آئے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو برے دنوں کی توقع نہیں رکھتے. تو ایام اللہ کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے کہ اللہ کے دن, مگر اس سے مراد عموماً تاریخی دن جس کو میموریل ڈیز کہتے ہیں, اس کا وہ ترجمہ ہوتا ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک ہی دن ایک کے لیے اچھا ہوتا ہے دوسرے کے لیے برا. مثلاً 10 محرم کا دن فرعون کے ڈوبنے کا دن تھا, بنی اسرائیلیوں کے نجات کا دن تھا. تو ایسے ہی دن جیسے ایک ملک آزاد ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا دن ہے, لیکن جس ملک سے آزاد ہوتا ہے ان کے جھڑنے کا وہ دن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے, ان کو بتاؤ کہ ان دنوں سے نصیحت حاصل کرو. تذکیر بھی ایام اللہ ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن پاک کے 5 مضامین ہیں. ٹوٹل 5 قسم کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دی ہے, اور اس میں جو 5ویں چیز ہے وہ ایام اللہ ہی ہے. کہ غور کرو, قوم نوح پہ عذاب کیوں آیا, قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا, ان سب کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کرو. تو وہ لوگ جو اللہ کی پکڑ کی امید نہیں رکھتے, واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرتے, ان کو بتاؤ کہ دیکھو کسی وقت تم پہ بھی یہی پکڑ آ سکتی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کر دے, کافروں کو نیست و نابود کر دے, اور ایسے لوگوں کو پھر پکڑ لو. سورت ابراہیم آیت 5 میں بھی آیا, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور نصیحت کیجئے ان کو اللہ کے دنوں کے ساتھ. پھر فرمایا, من عمل صالحا فلنفسه, پس جو کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے, ومن اساء فعلیہا, اور جس نے برا کیا تو وہ اس کے اپنے ہی خلاف ہے. ثم الى ربکم ترجعون, پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اعمال کی اہمیت بتا دی کہ اچھا عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا, برا کرو گے تو برا ہوگا. پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں جو ایمان لائے کہ یغفرو, معاف کر دیں. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو اس دونوں آیتوں کے بیچ میں آتی ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہو. جب تک کسی انسان کے اندر انسانوں کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیفوں اور ایزاؤں پر صبر کرنے کی عادت نہیں ہوگی, وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین پھیلانے کی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو شیئر کریں گے کسی موقع پہ, لیکن 2-3 چیزوں میں جو دین کسی جگہ سے کسی کو ملتا ہے نا, تو ایک پہلی چیز تو آف کورس اس میں اللہ کا تقویٰ ہے. تقویٰ کے بغیر دین نہیں پھیلتا. علم پھیلنا اور بات ہے, دین نہیں پھیلتا. آج کے دور میں علم تو پھیلا ہوا ہے بہت, کتابوں کی صورت میں, کیسٹس کی صورت میں, مسجدوں مدرسوں کی صورت میں, دین نہیں پھیلتا. دین پھیلنے کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے, خدا للمتقین, اللہ نے پہلی دن ہی شرط لگا دی. دوسری چیز ہوتی ہے علم. آپ کے پاس اگر اللہ کا تقویٰ نہیں پھر بھی آپ علم نہیں دے سکتے, آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو بھی آپ لوگوں کو اللہ کا دین نہیں دے سکتے, دین نہیں پھیلے گا. اور تیسری چیز ہوتی ہے معاف کرنے کی عادت, لوگوں سے برگزر. اگر آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کبھی نہیں کریں گے, کبھی دین کا کام نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن کیا کہا, تو میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تھا کہ لا تصریب, آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس طریقے سے کام کیا جائے کہ لوگوں کو ان کی خطائیں یاد کروانے کی بجائے ان کے دل میں خود بخود شرمندگی اور توبہ کے جذبات پیدا کیے جائیں. اسی لیے اگلی آیت میں بتا دیے کہ من عمل صالحا فلنفسه, بھئی اچھے کام کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا, ومن اساء فعلیہا, جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں, مانو کرو ڈنڈے کے زور پہ, میں کھڑی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, ابا کو بتاؤں گی, فلاں کو بتاؤں گی. اب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس آیت کے خلاف ہے. ہر ماں کی سوچ یہ ہونی چاہیے, اس کی تربیت کا یہ نقطہ ہونا چاہیے, حق اور باطل کا فرق بتا دیا, یہ ہے اور وہ, اور خود پڑے ہو کے کھڑی ہو جائے. اب ان کو ان کا شعور استعمال کرنے دیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی وقت ہم نہیں ہوں گے, آج جو ماں باپ بچوں سے زبردستی نیکیاں کراتے ہیں نا, وہ یہ کیوں نہیں سوچتے آج آنکھیں بند ہو جائیں تو بچے تو کہیں گے شکر اللہ کا. اب کس کا ڈر رہا, نہ ماں گھر میں ہے نہ باپ گھر میں. عموماً یہ جملے سننے کو ملتے ہیں نا, چلو امی ابو گھر پہ نہیں ہے, آج کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, یہ بھی کر لیں. نہیں, اس کا ڈر دلائیں جو ہمیشہ گھر پہ رہتا ہے. ہم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچ دو کہ اچھا کرو گے تو آپ کی مرضی, یہ نہیں کرتے تو خدا حافظ. پھر اتنی لمبی بحث نہ کرو, کیونکہ ثم الی ربکم ترجعون, ہر ایک نے لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ, کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے. اتنی لینینسی کے بغیر دین نہیں پھیلتا. جہاں دین کے نام پہ اتنی زبردستی ہو, میں کچھ ایسی چیزوں کو جانتی ہوں کہ اتنے سخت ان کے کرائیٹیرین ہیں کہ وہ آپ کو اپنے مدرسے میں داخل نہیں ہونے دیتے جب تک آپ ان کے کچھ ریچولس کو پورا نہ کریں. کسی نے مجھے بتایا, میں حیران ہو گئی سن کے, مطلب میرے لیے تو ناقابل یقین ہے یہ باتیں, اگر مجھے آپ لوگوں پہ اچھے گمان نہ ہو. کسی نے بتایا کہ کسی جگہ مسجد میں کسی کی ڈیڈ باڈی کے غسل کی بات تھی, کہ ان کو غسل کروانا ہے, یعنی کسی مسجد میں لے کے گئے کہ آپ اس مسجد میں اس کو غسل کریں, تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ یا آپ کے والد چونکہ ہماری مسجد کے ممبر نہیں ہے تو ہم آپ کو غسل بھی نہیں کرائیں گے. میرا گمان ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی وہ سچی خاتون ہے نا, اس بنیاد پہ کہ آپ ہماری مسجد کے ممبر نہیں رہے زندگی میں تو اب ہم آپ کو غسل نہیں دیں گے. یہ کون سا دین ہے جس کے اندر یہ بات عام ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی, میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے لے آتے ہیں نا, تو اس کے بعد دین نہیں پھیلتا. آج دین نہیں پھیل رہا, دھوم دھام پھیلی ہوئی ہے. میں تو اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, میرا دل کانپتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں مٹی کے اندر چلی جاؤں کہ اللہ نہ جانے میں بھی تو ایسی نہیں. دوسرا بندہ واہ واہ سبحان اللہ, اس کے لیے کیا کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے کیا, لیکن اللہ کو پتا اس کا کیا نام ہے. ہمیشہ اللہ سے کہا کرے کہ اللہ وہ کام کرا جو تیری نظر میں پسندیدہ ہو, تو وہ دین دے جو میرے دل کو بدل دے. یہ نہ کہ من عمل صالحاً کرتی رہوں لیکن فالی نفسی کی بجائے فالیہا پڑ جائے. ظاہر اچھے عمل ہیں, اور آپ دیکھیے آپ چند جاہلوں کو اپنے سامنے بٹھا کے آپ ان کو لوریاں دیں, آپ ان کو نعتیں سنائیں, آپ ان کو کہانیاں سنائیں, وہ تو جاتے جاتے آپ کو چندہ دے کے چلے جائیں گے, وہ بھی خوش آپ بھی خوش. یہ کیسا دین ہے کہ جس کی زد عملوں میں نہیں پڑتی. آپ عمل والا دین لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ خوف آتے اس لیے کہ آپ کو خود بھی خوف ہے کہ جو عمل ہمارے سچا دین سامنے آ گیا تو ہمارا سب سے پہلے نام کٹے گا. بعض دفعہ آپ دیکھیے ہمارے مسلمان ملکوں میں دین آنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ لیڈرز ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے آج اگر اسلامی شریعت آئے گی تو یہ سارے لیڈر تو جیلوں میں چلے جائیں گے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے, لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جس دن لوگوں کو یہ پیغام مل گیا نا کہ دیکھو جو کر رہے ہو آپ کی مرضی ہے, ہم نے حق بتا دیے, مانتے ہو مانو, نہیں مانتے نہ مانو. میں جب آج سے کئی سال پہلے امریکہ آئی, الحمدللہ فرسٹ ٹائم, بہت اچھے عالم ہیں, آپ میں سے کچھ جانتے بھی ہوں گے, ڈاکٹر فضل الہی صاحب, اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے. میں نے اپنی زندگی میں یعنی تقوی اور عمل علم کے اندر جو شخص دیکھے ان کو دیکھا, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت, ہمارا گھر کا تعلق ان سے, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم جا رہی ہو, یعنی پاکستان میں رہ کے لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس امریکہ جا کے تو بس سب نے ایسے مادر پدر آزاد ہو جانا ہے. حالانکہ میں پچھلے 10 سالوں میں کچھ نہیں ایسا دیکھ کے آئی, وہاں تو اور زیادہ سہولتیں ہیں دین کا عمل کرنے کی, اندر رکاوٹیں. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا اور میرے بہت کام آیا, اور وہ کہتا کہ بیٹا دوسروں کی ہدایت کے لیے خود نہ گمراہ ہونا. کہ تم یہ سوچو کہ میں چلو کچھ نرمی کر لوں دین میں, دوسروں کو فائدہ ہو جائے, چلو میں یہ عمل نہ کروں, چلو میں اپنے دین کو ڈھیل, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, ناراض نہ ہونا, کسی کو برا نہ کہیں. آج کے دور کا اتنا بڑا یہ شرک ہے کہ کسی کو غلط نہ کہو. ان کا غلط اشتہار ہے لگا دو, آپ کو پتا شرک ہوگا لگا دو, اس لیے کہ کہیں وہ لوگ آپ سے ناراض نہ ہو, اس کو برا نہ کہو تاکہ ہمیں ووٹ نہ کم ہو. سیاست میں تو یہ کام چل سکتا ہے, دین میں نہیں چل سکتا. اگر آپ کے اندر جرت نہیں ہے نا حق کو حق کہنے کی, تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ دین کے نام کے ساتھ اپنا نام لگائے. اتنا خوف آتا ہے اور لوگ اسی سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں, من عمل صالحاً فلی نفسی, جس کو اپنی قبر کی رات یاد رہے گی نا وہ کبھی کسی کے لیے گمراہ نہیں ہوگا. ومن اسا, جو برا کرے گا, فعلیہا. اب یہاں اللہ اور لی کا فرق ہے, لی حق کے لیے ہوتا ہے, فور میرے لیے, اور اللہ اپون ہوتا ہے, یہ میرے خلاف پڑے گا. یہی علم کبھی آپ کے حق میں پڑتا ہے اور کبھی آپ کے خلاف پڑتا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. پیچھے ہم نے سورۃ دخان میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے تھا. اصل میں اب قرآن پاک کا بالکل آخری حصہ شروع ہو چکا ہے نا، اب مسلمانوں کے لیے تمام حجت ہے. مسلمانوں سے پہلے دنیا میں جو پسندیدہ گروہ تھا وہ بنی اسرائیل تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اب تم بھی سوچ لو، تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی وہ بنی اسرائیلی تھے، کتاب بھی دی، یہاں الکتاب سے مراد تورات ہوگی، والحکمہ حکمت بھی دی، یعنی حکومت بھی مراد ہے اس سے. اور حکم کے مختلف معنی ہوتے ہیں، حکم کا ایک معنی تو ہوتا ہے حکومت، دوسرا معنی ہوتا ہے حکمت. اور حکمت کیا ہے؟ دینی معاملات اور احکام کی سمجھ اور فہم حاصل کرنا. بہت ساری چیزیں جن کا حکم دیا جاتا ہے اس کے اندر ان کی حکمت معلوم نہیں کی جاتی. لیکن حکم کا ایک تیسرا معنی بھی ہوتا ہے اور وہ ہے قوت فیصلہ. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں حکومت بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، اور ان لاز کو جو تورات کے ذریعے ان کے اوپر آئے تھے ان کو لاگو کرنے کی اتھارٹی بھی دی تھی. آج مسلمانوں کو بھی یہ تینوں چیزیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی دیا، سب دیا، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، طیب رزق دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جہانوں پر برکت بھی دی، ان کو فضیلت بھی دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور انہیں دین کے واضح احکامات دیے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. کوئی آج کے نا کہ آج کے نان مسلمز کو دیکھ کے کہ شاید ان کا دین واضح نہیں تھا، اپنے دور میں ان کو جو احکامات ملے وہ بالکل واضح دین تھے. اور امر سے یہاں مراد اقامت دین ہے، دین کو لاگو کرنے کی اتھارٹی. ساری ہدایات دی تھی، پھر ہوا کیا؟ اپنے لفظوں میں بھی صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج جو تمہیں سب دیا نا، یہ کل ہم نے بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا. سب دیا تھا ان کو، حکمت، حکومت دی، ان کو احکامات دیے، دنیاوی نعمتیں دی، بادشاہ بنے ان میں انبیاء کرام آئے، ان کو کھانا ملا، تورات ملی. لیکن پھر آج وہ قوم بگڑی کیوں؟ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمِ. یہ ہے ہائی لائٹڈ پوائنٹ ادھر، کہ نہیں اختلاف ہوا ان میں مگر علم کے آنے کے بعد. کہ اختلاف ان پڑھوں میں نہیں ہوتا، ان پڑھوں میں تو اختلاف ہوگا، کس بات کا؟ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں. ہمیشہ ہر دور کا بگاڑ علم والوں کے اختلاف کا بگاڑ ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوا؟ اس کی وجہ ہے آگے بغیم بینہم، سرکشی، بغی، بغاوت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. اب ان دونوں لڑنے والے گروہوں میں حق پہ کون تھا، اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. کس بات میں؟ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ علم کے تکبر کی بات کرتے ہیں، اور سب سے برا تکبر علم والوں کا تکبر ہوتا ہے. کیوں؟ یہی تکبر ابلیس نے کیا تھا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے عام لوگوں کے ساتھ معافی کے رویے کی بات کی. کل للذین آمنوا، کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے، یغفروا، معاف کر دے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ معافی کی بات ہے، لیکن جن کے پاس علم آ گیا وہ کیوں نہیں مانے؟ دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیے کہ آج کے دور میں آپ کو ارد گرد جیوز اور کرسچنز دکھتے ہیں، نان مسلم جس کو آپ کہتے ہیں، ان کو اپنے دین کا نہیں پتا. شاید ایسی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے بچوں کو اپنے اسلام کا نہیں پتا. ان کا مسئلہ ایک طرف ہے، ان کو مت سوچیں. اصل مسئلہ ان علم والوں کا، جو ان کے چرچز میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے سنی گونگس میں تھے. اختلاف وہاں سے اٹھتے ہیں. آج بھی ان کے بڑوں کو پتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، مانتے کیوں نہیں؟ بغیم بینہم. یہ نقطہ کہ علم والا دوسرے علم کی حقیقت جان بھی جاتا ہے، مانتا کیوں نہیں؟ آپس کی بغی. عام کسی کو بھی پوچھیں گے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے دین کا نہیں پتا، آپ کا کیا پتا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی ساتھ ہو تو میرے ہسبینڈ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں what do you know about Islam، تو وہ آگے سے کہتے ہیں even we don't know anything about Christianity. وہ ساری بات کا جواب ہی دے دیتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے دین کا نہیں پتا، آپ کے دین کا کیا بتائیں گے. اور ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کو اپنا نہیں پتا ہوتا نا. آپ جب ان کو اسلام کی بات بتاتے ہیں وہ بڑے آرام سے سنتے ہیں، لیکن جن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے نا کہ جو ایک دفعہ ایک خاص سوچ کا حامل ہو جاتا ہے نا وہ دوسری سوچ کو قبول نہیں کرتا. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، لکھے ہوئے پیپر پہ نوٹس لینا مشکل بھی ہوتا ہے اور اس سے شبہ بھی آتا ہے. اسی طرح جن ذہنوں پہ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے اور کھرچی جاتی ہے نا، وہ پھر بڑی ہی مشکل سے مٹتے ہیں. اور علم والوں کے ذہن ایسے، اور خاص طور پہ جو علم کے اندر شہرت بھی پالے، بڑے بڑے علامہ، مفتی. میں جب قرآن پاک میں آیتیں پڑھتی ہوں، صریحاً شرکی آیتیں، میں کہتی ہوں فلاں شخص جس کو لوگ عالم کہہ رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ 10 کلابے ملاتے ہیں، کیا اس نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتے؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ایسے منع کیے؟ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پھر فوراً اس کا جواب مجھے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی، سورہ انفال کی آیت ہے، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. پھر وہ نہیں سمجھ آنے دیتا، وہ مفتی رہے گا، وہ علامہ رہے گا، لیکن وہ چھوٹا سا توحید کا مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس کی سوچ ایک خاص لیول پہ چلے گی. اس لیے بڑی اہم بات ہے، آپ اس وقت میرے پاس بھی سن رہے ہیں نا، تو مت کان بند کر کے سنیں. ایک دفعہ آپ نے کوئی بات سن لی، آپ کی سوچ بن گئی، بڑا مشکل ہوگا کھرچنا. جب تک آپ کا دل گواہی نہ دینا کہ یہاں سے آپ کو جو چیز ملے گی وہ پیور ہوگی، کبھی سائن نہ کریں. اس لیے کہ ایک دفعہ غلط چیز جب کھرچی گئی، ذہنوں میں چلی گئی، اس کو کھرچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج امت مسلمہ کے بٹواروں کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ تعصب. پھر ان غریبوں کو خود بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. منافقین وہم لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں. ایک بندہ نا، اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ دوا کھا لے گا. جس کو شعور ہی نہ ہو میں بیمار ہوں، وہ تو اور بد پرہیزی کرے گا. تو یہ جو بے شعور پن ہے نا، یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کب اختلاف ہوا؟ من بعد ما جاءہم العلم. پہلی بات، علم والوں میں اختلاف ہوتا ہے، بے علموں میں اختلاف نہیں ہوتا. ایک علم والا اور بغیر علم والا آ جائے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. وہ کہتا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا. دونوں جاہل ہیں، وہ دونوں ہی خوش ہیں. وہ کہتے ہیں سارے عالم ہی غلط ہیں، ہم ہی خوش ہیں. اختلاف ہوتا ہے جہاں دو علم والے آتے ہیں. وہ صبح سے شام تک ایک ٹیبل پہ ہاتھ پٹکتے رہیں گے، وہ دوسرے کی بات نہیں سمجھیں گے. وہ اپنے پوائنٹ کو لے گا، وہ اپنے کو لے گا. اور کون لے گا؟ جس کا دل بغی سے خالی ہوگا. اپنی ذات، انا، ایگو، کسی کی سپورٹ، کسی کو سہارا دینا، دیکھیے یہ اللہ کا دین ہے. یہ جب کسی انسان کا بن جاتا ہے نا، کسی نام کا بن جاتا ہے، تو رکاوٹ بن جاتی. وہ ہمارا نام ہی جو ہے، وہ ہمارے لیے ایک قسم کا شرک بن جاتا ہے. بعض لوگ پیٹریوٹزم کا نام لگاتے ہیں، جیسے ملکوں کے نام پہ، پاکستانیت کا دعویٰ یا نیشنلٹی بیسڈ اسلام، اس کو بھی شرک کہتے ہیں. آپ لوگوں کو صرف پاکستانیت کی بنیاد پہ نہیں بلا سکتے کہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ صومالیوں کی مسجد ہے، یہ بنگلہ دیشیوں کی مسجد ہے. رونگ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مہاجروں کی مسجد ہے، یہ انصار کی مسجد ہے. کوئی ایک مسجد آپ نہیں دیکھیں گے، یہ اوس کی مسجد ہے، یہ خزرج کی مسجد ہے. مسجد کس کی ہے؟ ان المساجد للہ. لیکن جب علم کے بعد بغی آتی ہے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت. آپ سوچئے کہ جب ہمارے کردار ایسے بنتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے نام دین کے لگے ہوئے ہیں، اصل میں یہ اپنے لوگوں کو باہر سے بلانا چاہتے ہیں، اس نام پہ انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، یہ میرے گناہگار کان سنتے ہیں اور میں نہیں سننا چاہتی. ایسی اڑتی اڑتی باتیں مل جاتی ہیں کہ مسجدیں تو نام کی، اور یہ نان مسلم کہتے ہیں، مسلم نہیں کہتے. یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی کسی کی چڑ میں کہتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کی زبان پہ کہ صرف ایک گورک دھندا ہے، صرف کھانے پینے کے دھندے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی باتیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی باتیں ایسی ہو، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو کوئی کسی کے لیے ایسا سوچتا ہے تو اللہ اس کے ذہن سے نکال دے. لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ کہ جب حق سے دور ہوتے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے فیصلے قیامت کے دن کرے گا. ہمارے اور آپ کے لیے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، بس یہ ہے ایک سادی سی چیز، ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. آپ کیا کریں؟ فتبعہا، پس آپ اسی کے پیچھے لگ جائیں. سمپل سی بات. اور ولا تتبعوا اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. یہ ہے بچنے کا راستہ، اس راستے پہ چل پڑے جو اللہ نے دیا ہے. شریعت، یا شریعت کا لفظ ہے، دین کا لفظ آتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا دین دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. آج بھی آپ ان کی کتابوں میں 10 کمینڈمنٹ کے نام پہ پڑھیں گے. یہ بالکل وہی ہے جو مسلمانوں کو بھی دیے گئے. شرک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لوگوں سے اچھا سلوک کرو, یتیموں کے حق دو. آج بھی وہی چیزیں تھیں, لیکن ان کے علماء نے جب مال کو اپنی دل کی حوث بنائی, ان کے اندر مختلف سیٹس بنے, انہوں نے ان 10 کمینڈمنٹس کو اتنا مشکل کر دیا عام لوگوں تک وہ پہنچ ہی نہ سکا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ خواہشیں رہ گئی. انہوں نے تورات کو ایکسرسائز بک بنا دیا تھا, جو چاہا لکھا, جو چاہا مٹا دیا. کسی کے پاس کتاب ہی نہیں ہوتی تھی. ایک نسخہ ہوتا تھا پورے ملک میں تورات کا, اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ بادشاہ کے دربار کے پیچھے ایک چرچ ہوتا تھا, اس کے اندر رکھتے تھے اس کو. بادشاہ کو نہیں جانے کی اجازت. وہاں جو ایک پادری بیٹھتا تھا صرف وہ جاتا تھا. بادشاہ کے پاس لوگ مقدمے لے کے آتے, فیصلے کراتے. جب بادشاہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا کہتے جی آپ بتائیے عالم صاحب, پادری صاحب آپ بتائیں اس کا کیا حال ہے تورات میں. اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ اندر جا کے کھول کے پڑھ کے آتا. پھر لوگ اسی لیے اس پادری کی مٹھی گرم کر دیتے تھے, اچھا یہ جا رہے ہیں نا تو اس کو لکھ کے ہمارا نام دے دیں. اس طرح سے تبدیلیاں ہوئی دین میں, اور کسی کے ہاتھ میں دین نہیں آیا, اور تورات پوری کی پوری خواہشات کی بھینٹ چڑھ گئی. آج موجود ہے تورات لیکن ڈسٹارٹڈ, ختم بالکل. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کھانے میں کچھ کھانا بھی اور کچھ زہر کے بھی ذرے ہوں تو آپ کھائیں گے. وہ ایک ذرا بھی منہ میں چلا گیا تو آپ کو بگاڑ دے گا نا. اصل تورات آج بھی موجود ہے, لیکن اس کے اندر دوسرے اضافے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اضافہ خواہش کا اضافہ ہوتا ہے. آج کے دور کے تو سارے اضافے خواہش کے ہیں. پہلے دور کے اختلافات دینی اختلاف تھے, علمی اختلاف تھا علماء کا. یعنی آئمہ کرام کے اگر اختلاف تھے, یا ابن عمر یا ابن مسعود کی رائے کا اختلاف, تو وہ علمی اختلاف تھا. آج کے دور کا اختلاف خواہش کا اختلاف ہے. ایک کہتا ہے سود حلال ہے, دوسرا کہتا ہے حرام ہے. یہ خواہش کا اختلاف ہے, یہ علم کا اختلاف نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ کرنا صحیح ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں. یہ خواہشوں کے اختلاف ہے. تو جہاں خواہش آ جاتی ہے وہاں دین ختم ہو جاتا ہے. فرمایا یہ لوگ کون ہے؟ الذین لا یعلمون. دیکھیے اللہ نے علم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. علم والے جب خواہش پرست ہوتے ہیں, اور خواہش ضروری نہیں کسی کی تو کھانے پینے کی ہوتی ہے, یقین کریں. کچھ صرف کھانے پینے کی وجہ سے دین کو بدل دیتے ہیں, کچھ کا منصب اور جلال ہوتا ہے. کسی کی خواہشات نفس کی پوجا ہوتی ہے. جیسی خواہش ہوگی ویسے ہی اضافے ہو جائیں گے. اور حقیقت کیا کہ اصل دین نکل گیا, قرآن اور سنت نکلا, پیچھے جو مرضی کر لے. لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اللہ ولی المتقین, اور اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا دوست ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی فرقے کے موقف کی حمایت کریں گے تو اس دنیا میں شاید وہ آپ کا حامی بن جائے گا, لیکن قیامت کے دن وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. وہ تو خود گمراہیوں کے عذاب میں ہوں گے, وہ دوسروں کے کام کیسے آئیں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر آج آپ نے کسی کو صرف اس لیے سپورٹ کر دیا کہ وہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ دے دے, آپ کو اسے کچھ مل جائے گا, کوئی عہدہ مل جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہوگا لیکن کل نہیں ہوگا, آخرت میں یہ سب کچھ جو ہے ہونے والا نہیں ہے. تو لہٰذا قیامت کے دن تو جو کام آئے گی ذات, وہ اللہ کی ذات ہے, اور وہی انسانوں کے لیے یہ ساری چیزوں کو کرنے والا ہے. یہاں چند لفظ تھوڑے سے رہ کے, آیت نمبر 18 میں بصائر کا لفظ ہے, یہ بصیرت کی جمع ہے. دانش اور کھلی دلیل کے لیے آتا ہے. قرآن پاک میں 5 جگہ بصائر کا لفظ آیا ہے. مراد اس سے ہوتا ہے دل کی آنکھیں اور کسی چیز پر غور کرنا. یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتی وہ دل کی آنکھوں سے پھر دکھنے لگتی ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز, تو ابھی تک کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سورۃ الجاثیہ کی, کیا سیکھا ہم سب نے؟ آج کا لیسن آپ سب کو کیا میسج دے رہا ہے؟ شیئر کریں, تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آج کی آیات سے ہم نے ابھی تک کیا سیکھا. کتنی زبردست ہے. جب کبھی بھی غور و فکر اور تدبر والی آیات اور کائنات کی ساری نشانیوں کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا نا کہ ہم تو ان سب چیزوں کو سوچتے سوچتے کھو ہی جاتے ہیں. کائنات کی خوبصورت سائنس بالکل, اور کتنا کچھ جاننے کے لیے ہے. جیسے کہ ہم چاند کے بارے میں استاذہ بتا رہی تھیں تو کتنا اس کا انفلوئنس ہے, اور ہمیں تو اتنا نہیں معلوم, اتنی نالج نہیں ہے. تو کتنا مزہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی پڑھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. کائنات پر غور و فکر کرنا ہے بالکل, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم کے تکبر سے بھی بچائے. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح آپ نے کہا. اور کائنات پر غور و فکر کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے, بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جمال بھی ہے اور کمال بھی ہے. یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے نا, کہ یعنی کہ واقعی سوچ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں, اور صرف کام نہیں کر رہی فائدہ دیتے ہوئے, بلکہ دے آر دا بیسٹ, کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو بھی وہ کتنی خوبصورت ہیں. تو کتنا ایک بڑا چیک ہو جاتا ہے ہم سب کی اپنی نیکیوں کے اوپر, ہمارے اعمال کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جمال ٹھیک ہے, اور سو مچ ٹو لرن فرام نیچر بالکل. اور اگر ماں باپ تکبر کریں تو کیا کرنا ہے, آف کورس کہ ہینڈل کرنا چاہیے ہم سب کو حکمت کے ساتھ میں. ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں, کسی کو ہم زبردستی تو نہیں کچھ عمل کروا سکتے. اینڈ آئی ہیو سین کہ جتنا ہماری اپنی عمل سے پریزنٹ ہوتا ہے اور اگلے شخص کو نرم کر سکتا ہے, ہمارا اپنا عمل وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. انشاءاللہ استاذہ کو آپ کو یہ کوشچن فارورڈ کر دیں گے. اپنے آپ میں غور کریں, اور اتنی بیوٹیفل کریشن بنائی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے, پھر ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم اتنا خوبصورت اللہ نے ہمارا جسم بنایا ہے. سم ٹائمز تو ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے, اور اگر راضی ہوتے ہیں تو ہم ان کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں یا ویسٹ کرتے ہیں. تو یہ زبردست مشینز جو ہماری باڈی میں ہیں, یہ اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی محنت کرنے کے لیے دی گئی تھی. وہ دین دے ہمیں جو ہمارا دل بدل دے. بالکل بالکل صحیح. اور عقل استعمال کریں گے, اٹ ول گائیڈ ٹو ریالٹی. ویری گڈ, بالکل. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, جو عقل سے کام لیتے ہیں, جو بات سمجھتے ہیں, ان کو سمجھایا جائے تو وہ اکثر سمجھ جاتے ہیں. ہم نے بھی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے بھی اپنی زندگی کو واقعی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. اور تکبر انسان کو علم لینے نہیں دیتی. پھر ہم بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں یہ سب تو مجھے پتا ہے, یا یہ شخص مجھے کیا سکھا سکتا ہے. تو وی مس ا لاٹ, بیکاز ایک عام چھوٹی سی بات کوئی اگر بچہ بھی کہہ دے, آپ دیکھیں کہ رائٹ ٹائم پر ہوگی تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا اس سے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کا حریص بنائے, جہاں کہیں اللہ کی بات ہو بس ہمارا دل وہاں لگے کہ اچھا میں وہاں بات سنوں آخر کیا کہی جا رہی ہے. بلکہ نہ کہ ہم چوز کریں یا کہ یہ اس کا سننا ہے اور اس کا نہیں سننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, امین یا رب العالمین. انشاءاللہ بھی کہ ہم ابھی اپنی 20 منٹس کی بریک کریں گے, آپ لوگ سب اپنی بریک کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پھر واپس ہم انشاءاللہ اس کے بعد اپنی تفصیل کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. آل رائٹ, چلیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.